फिर आगे चलते हैं आयत 162 से 163। एक ऐसे शख्स का जुमला जो हकीकत में अपनी अना और अपनी ज़ात को पहचान लेता है और इसके बाद जो काम इसको अल्लाह ने कहे वो दिल की खुशी से करता है। अल्लाह मुझे आपको ऐसा ही मती फरमाबरदार बना दे। फिर सूरत अल आराफ़ को अगर देखें तो आयत नंबर 12 में आदम और इबलीस का किस्सा है कि इंसान दुनिया में आने के बाद किस जुर्म का शिकार हुआ, और शैतान का ये जुमला इसका अना में बड़े होने की दलील बना। आयत 23 में आदम और हव्वा का जुमला एक दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना। क्या पता चला? अब यहाँ एक बड़ा खूबसूरत तकाबुल नोट कीजिएगा। गलती शैतान से भी हुई और गलती आदम से भी हुई, लेकिन इबलीस अना में बड़ा हुआ था जबकि आदम की अना मतवाजन थी, तो रिस्पॉन्स क्या हुआ? आदम ने गलती के बाद फौरन इकरार किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना कहकर, और इबलीस अकड़ गया अना खैरु मिन्हु कहकर। तो क्या पता चला? अगर आप गलती करके अकड़ते हैं तो फिर अना बड़ी हुई है, और अगर गलती हो गई, चल जाती है, पाँव फिसल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर उसके बाद अगर आपको माफ़ी की तौफीक मिलती है, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे देता है, और इसमें ज़्यादा फ़िक्र की बात नहीं है। बस ये ज़हन में रखिए कि आपकी अना बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद देखिए कुछ बातें लिबास की हैं सूरत अल आराफ़ के शुरू में आयत 26 और उससे अगली चंद आयतों से क्या पता चलता है कि जब इंसान अपनी अना के मुकाम से नीचे गिरता है तो जानवरों की सतह पर आकर ख़ुद को बेलिबास करने की कोशिश करता है। सच है कि झूठ? जी सच है ये। और फिर सारी चीज़ें इंसानियत को इसके मुकाम से मर्तबे से गिरा देती हैं। ज़रा से इसको भी तो समझिए, अभी चलें साथ ही साथ देख ही रहे हैं ना। आप मुझे बताइए, कभी आपने जानवरों को कपड़े पहने देखा है? गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, गधा, घोड़ा कपड़े पहनता? तो बुनियादी फ़र्क इंसान और जानवर में कपड़ों का है। बरहना रहना या कपड़े पहन कर भी बरहना लगना, ये जानवरों के लेवल पे आने वाली बात है। तो लिखिए, जो अपने जिस्म को एक्सपोज करते हैं उनकी अना इतनी गिर गई, हद से ज़्यादा गिर गई कि ख़ुद को जानवर समझने लगे, और ये डार्विनिज्म के तोहफे हैं दुनिया को जो मिले। पिछले पारे में भी बात हुई थी ना, ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौली गुरूरा, इसमें आएगी बल्कि बात। ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौली गुरूरा, ये थेरियाँ क्यों इतनी मशहूर कर दी गई दुनिया में? क्योंकि लोगों को मौका मिल गया नंगे रहने का। तो क्या पता चला कि जो लोग सारी ज़िंदगी ख़ुद को बड़ा समझते रहे और अल्लाह के हुक्मों को छोटा समझते रहे, कल जब मौत के वक्त इनकी रूह को आसमानों की तरफ ले जाने के लिए दरवाज़ों पर दस्तक दी जाएगी तो वह नहीं खुलेंगे। ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस्समा, आसमानों के दरवाज़े उनके खुलेंगे नहीं। तो आप कह लीजिए कि आयत 40 में हम रूह का सफ़र देखेंगे कि मरने के बाद हमारी रूहों के साथ क्या होता है। बड़े लोगों को सस्पेंस होता है, जर्नी ऑफ द सोल, तो रूह के साथ क्या होता है वो आयत 40 सूरत अल आराफ़ में पता चलता है। कुछ काम तो हम दुनिया में करते हैं, लेकिन असल में रूह के साथ क्या होता है वो आयत 40 और चंद आयतों में पता चलते हैं। इसके बाद आगे चलें तो आयत 43 में अल्लाह ताला ऐसे बंदों का तज़किरा करते हैं जो जन्नत में जाने के काबिल हैं लेकिन अना के मारे दिल में कुछ लोगों से कीना और बुग़्ज़ रखते थे, कुछ रिश्तों की बुनियाद पे, कुछ मुफादात की बुनियाद पर। तो अल्लाह ताला जन्नत में जाने से पहले इनके दिलों को धोएंगे और दिल कीने और बुग़्ज़ से खाली हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे दिल जन्नत में नहीं जा सकते। व नज़ाना, हम खींचेंगे, नज़ा वही है जिसे व नाजियाती गर्क है, नज़ा का वक्त होता है ना। अल्लाह कहते हैं हम उनके दिलों से गिल और कीने बुग़्ज़ खींच के निकालेंगे, फिर जन्नत में जाने देंगे। क्यों? कैसे गंदे दिलों के साथ जन्नत नहीं मिलती? तो याद रखिए, इस दुनिया में अपना तज़किया कर ले इससे पहले कि आगे जाके हो। मैं एक मिसाल देती हूँ, अल्लाह ताला आप सबको बचा के रखे। कभी जिस्म पे कोई फोड़ा निकल आता है, अब पस पड़ती है, ऐसा ऐसा आप देखते हैं कि ऐसा गढ़ बन गया है कि उसका मुंह नहीं है लेकिन अंदर खूब पल्पीस है, हाथ भी लगे तो जान निकल जाए। खैर डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, डॉक्टर कहेगा लाओ भी कट लगाऊंगा पस निकाल दूंगा, बहुत तकलीफ़ होगी, चीखेंगी, वो कहेगा क्या करो एक ही इलाज है। आप कहते नहीं मैं इतना सब्र नहीं रखती। घर आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रुई लेकर उसको सहलाते सहलाते प्यार से नरमी से, आगे से जो हल्का सा उसका मुंह बना था ना उसमें से आराम आराम से पस को खींच के निकालते हैं। वक्त ज़्यादा लगेगा लेकिन दर्द कम होगी। कौन सा आसान है, दूसरे से अपने जख्म के अंदर से पस निकलवाना या खुद निकालना? खुद निकालना, बस ये है मेरा जवाब। बेहतर है कि दुनिया में आज इस कोर्स में बैठ के इस चीज़ की नियत करें, अपने पास गुनाह के खुद निकाल लें दुनिया में। अगर मैंने आपने अपना तज़किया दुनिया में कर लिया ना तो कब्र का अजाब नहीं होगा इंशाल्लाह। ये जो अजाब कब्र है ना, असल में ये ऑपरेशन थिएटर है जी। कब्र एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर है, जो जिस्म के अंदर गंदगियाँ अचानक मौत की सूरत में रह गई फिर वो कब्र में जाकर किसी ना किसी मुश्किल से डाली जाएंगी। पुल सरात क्या है? ऑपरेशन थिएटर है। ये बरज़ख का पूरा टाइम पीरियड क्या है? ये आपकी मेरी क्लीनलीनेस का टाइम है। आज इस दुनिया में मुश्किल भी लगता है तो कर लीजिए बर्दाश्त, प्यारों के पास जाकर माफ़ियाँ मांग लें, फॉरगिव फॉरगेट, छोटे बन जाए नीचे बन जाए, माली नुकसान कर लें, जो कर सकते हैं कर लें। लेकिन अल्लाह जब आपको बुलाएगा तो या अय्युहन नफ्सुल मुतमईना, क्यों हदीस में आता है कि मोमिन जब दुनिया से जाता है उसके जिस्म पे कोई तकलीफ़ नहीं होती, फिर आखिरी तकलीफ़ होती है निज़ा की मोमिन को। जब नबी सल्लम पे निज़ा की सख्तियाँ थी तो आपने क्या कहा था, बेटी तेरे बाप को इसके बाद कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो क्या आज यहाँ कोई तकलीफ़ आएगी? 10-12 है ना हमारा साथ देने वाले, कोई चाय बना देगा, कोई डिस्प्रीन दे देगा, कोई तसल्ली देगा, कब्र में क्या होगा? अगर गंदे दिल गंदी ज़ुबान गंदे हालात के साथ कब्र में चले गए, देखिए अल्लाह का वादा सच्चा, अल्लाह अला दिल भी है, गंदे लोगों को जन्नत में नहीं डालना उसने। ये दुनिया का धोखा है हमारा कि देखना मरते ही जन्नत, अल्लाह डाल दे उसकी मर्ज़ी है, लेकिन अल्लाह बेइंसाफ नहीं है। आज कीजिए और सारी ज़िंदगी शैतान हमें इससे भुलाए हुए नमाज़ें पढ़ने की दावतें देता है। ये नमाज़ें पढ़ते हैं हम, क्या नमाज़ें हमारी, किस नमाज़ में अनाए अकबर अनाए असगर का आपस में मुकाबला हुआ? नमाज में तो कहते हैं कि वताला जद्दू का वला इलाहा इल्ला गैरू का, और जाए नमाज तय करते सारी लड़ाइयाँ अपने नफ्स की हैं कि मुझे छोटा का, मेरी इज्जत नहीं की, मुझे कुर्सी नहीं दी, मुझे पूछा नहीं, मेरी कोई बात ना बनी। आज हम अपनी अना को पाल रहे हैं, मोटी हुई हुई अना, तो इतनी मोटी अना ही है जो हमारी फिरती है बाहर, सेल्फ प्रोजेक्शन सारी की सारी अना, फैशन सारा अना है। देखो तुम, चलो तुम, खाओ तुम, पियो वो जो तुम्हारा दिल चाहिए, अना को मोटा के हम तो अना के मारे फूल फूल के कुप्पे हो गए। जोंक लगती है इतनी मोटी हो जाती है, खून चूस लेती है, पहले छोटी सी होती है, जब उसको डालते जाएँ वो इतनी मोटी हो जाती है। आज हम इतनी अना की जोंकें बने हुए हैं। इस वक्त भाई भाई का कत्ल करने को तैयार है, रिश्ते छोड़ने को तैयार है, लड़ाइयाँ लड़ने को तैयार। आप कभी ज़रा जाकर दो रिश्तेदारों को अकेले बिठा के ज़रा पूछ तो लें एक दूसरे का हाल, आपको लग समझ जाएगी कि इस वक्त हमारी अनाएँ कहाँ पहुँची हुई हैं। हम तो खुदाई के दर्जे से भी थोड़ा नीचे ही हैं बस कुछ। इसलिए आज दिलों को धोएं, दिलों के कीने दूर करें, बुग़्ज़ दूर करें, और फिर दीनदार का दीनदार से दिल साफ़ होना कितना ज़रूरी है। दुनिया वाले तो हो सकता है कि हाथों में हाथ डाल के जन्नत में चला ही जाएं, मुश्किल उनको पड़ेगी जो राह हक से दूसरों को रोकते थे। इसके बाद देखिए कि उन लोगों का जिक्र है जिनका नाम इस सूरत पे है, आराफ़। अस्हाबुल आराफ़ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को बहुत मामूली समझा, लेकिन आराफ़ के मुकाम पर रोक लिए गए। वहाँ जाकर इनको एहसास हुआ कि थोड़ी सी नेकी और ले आते तो आज यहाँ थोड़ा अरसा ही सही, लेकिन मुकाम में आराफ पर रोक लिए जाने से बच जाते। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी अना में या तो थोड़े से घट गए थे या बढ़ गए थे। तो क्या पता चल गया कि आराफ के मुकाम पे वो लोग होंगे जिन्होंने नेकियों को हल्का जाना, चलो कोई बात नहीं बहुत है मेरे पास। कभी कभी बंदा बड़ा लखलोट हो जाता है, फजूल खर्च, बड़े पैसे हैं अभी, ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, और जब बैंड पे पता चला ओहो सब ख़त्म हो गए, अब किधर जाएं, अब कहाँ से मांगे, है ना। بالکل یہی بات ہے. تو کیا پتہ چلا, یہاں تک ہم نے صرف سم اپ کیا ہے پارے کو, کہ پورے پارے میں اتنی دفعہ انا کا ذکر ہے کہ اگر میری آپ کی انا صحیح جگہ پہ چلی گئی تو انشاءاللہ امید ہے کہ مرتے ہی جنت ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ نے پاک ضرور کرنا ہے. کئی لوگوں کو مرنے سے پہلے 10-10 سال اللہ بستر پہ ڈال دیتا. آپ نے سنے کبھی, ہمارے فیملیز میں بھی, آپ کے بھی ہوں گے, بیڈ ریڈن, اخیر گھر والے بھی کہتے ہیں اللہ ان کو پردہ پوش کر دے, اللہ ان کی اور بےزتی نہ ہو. اپنی زندگی میں بہوؤں کو کچھ نہ سمجھا, زبان کی سختی, ہر چیز میں میں, آخری زندگی ایسی کہ نوکر بھی پناہ مانگے جسم سے اتنی بدبو ہے. یہ انا ٹوٹتی ہے, لکھ لے. اللہ انا توڑ کے بھیجے گا آپ کو مجھے, اور خوش قسمت ہے کہ جس کی دنیا میں توڑ دی گئی. اللہ ہمیں رسوا نہ کرے, اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی خود ہی توفیق دے دے. یعنی آپ کو یہ تو اندازہ کم از کم ہو رہا ہے کہ قرآن ایک سمندر ہے. ابھی صرف خلاصہ کیا. کیا کبھی آپ نے اس 8ویں پارے کو انا کی روشنی میں ایسے سوچا تھا؟ تلاوت سنتے ہیں ابتدائی آیات کی, تو پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ولكن أكثرهم يجهلون.
چلیے اب تھوڑی سی وضاحت سے دیکھتے ہیں نہیں آیات کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیء قبلا قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. اور اگر بے شک ہم نازل کرتے ان پر فرشتوں کو اور کلام کرتے ان سے مردے اور ہم جمع کر دیتے ہر چیز ان کے مقابلے پر, پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے, ہاں مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے, اور لیکن اکثر ان کے جاہل ہیں. یہاں سے پارا شروع ہوتا ہے. کفار مکہ کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن طریقے سے ان کو بات سمجھائی, سمجھ بھی آتی تھی, لیکن باپ دادا کے نام پر اتنے سٹبن تھے, اپنے باپ دادا کو غلط ہوتے ہوئے بھی صحیح سمجھنے پہ اتنے مجبور تھے کہ ان کو اللہ کے نبی کی بات سمجھ ہی نہ آئی. تو اللہ تعالیٰ نے پارے کے شروع میں ہی ایسے لوگوں کی بات کی جو سن کر بھی نہیں سنتے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے کہ جو سن رہے ہوں لیکن اصل میں وہ سن ہو چکے ہوں. پچھلے پارے کی آخری آیت آپ میں سے کسی کو یاد ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کے پلٹنے کی بات کی تھی. دیکھیے قرآن موتیوں کی طرح پرویا گیا ایک ایک چیز میں. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ کہتے جب کسی کو بار بار ہدایت کی دعوت ملے اور وہ اس کو قبول نہ کریں تو ہم اس کے دل اور اس کی آنکھوں کو پلٹ دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا, دل ہی پھر گیا, دل ہی بدل گیا اور آنکھیں ہی پلٹ گئیں. سزا کس بات کی ہے؟ پہلی دفعہ کیوں نہیں مان لائے, اور ہم ان کو ان کی سرکشیوں میں بھٹکنے دیتے ہیں. کیا پتہ چلا, تم روٹھے ہم جھوٹے. آپ بھی اپنی اس دوست کو پھر بار بار نہیں بلاتی جو ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے آپ کی دعوت پہ نہ آئے. یہ اللہ کی سنت ہے, یہی بات ہے ادھر. دعا کیجئے کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. وہ لوگ جو پہلی بار ہدایت کی بات سن کر اس پر لبیک نہیں کہتے، اور جب ایسے لوگ سرکشیوں میں بھٹکنے لگتے ہیں اور پھر زبان پہ مطالبے لاتے ہیں، طلب تو تھی نہیں ہدایت کی، بھوک نہیں تھی، تو پھر مطالبے کیا تھے؟ اللہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دے. اللہ کے نبی کے مخالفین حد سے بڑے ہوئے تھے، کہتے کیا تھے؟ کوئی معجزہ دکھائیے، یہ صفا پہاڑ سونے کا بن جائے، مدینہ شہر میں کوئی چشمہ ابل پڑے. تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، جب آپ نے پہاڑوں کی گود میں جو سونا رکھ دیا تو آپ ایسا کیجئے کہ باہر بھی رکھ دیجئے، آپ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیں. اللہ تعالیٰ اسی بات پر نبی کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ مطالبہ محبت کی بنیاد پہ ہے، آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ لوگ اس بات کو سن کے مانیں، لیکن ہم آپ کو ابھی بتا دیں کہ یہ سن کے بھی نہیں مانیں گے، یہ سب کچھ ہو بھی جائے گا یہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، بڑی سے بڑی حقیقت کو دیکھ کر بھی پھر دل نہیں مانتے، سن کر بھی لوگ انسنی کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کا یہ علاج نہیں کہ ان کو معجزے دکھائے جائیں، بلکہ ایسے لوگوں کا علاج یہ کہ ان کو شیطانوں اور انسانوں کی اس بات سے اور ان ساری باتوں سے دور کیا جائے جو ملما کی ہوئی ہیں. زخرف القول غرورا، گولڈ پلیٹڈ تھنگس، ملما سازی، جال سازی، ونیر چڑھے ہوئے. یہاں اس بڑی اہم بات ہے، آپ دیکھیے کہ بچے کو بھوک نہیں ہوتی نا، تو ماں کھانا لاتی ہے، بچہ کہتا ہے یہ نہیں کھانا، آپ نے ادھر سے کیوں پکڑ لیا، بھائی نے اس میں سے نوالا کی توڑ لیا، اس کلاس میں نہیں پینا، تو ماں کیا کہتی ہے؟ چھوڑو، اس کو بھوک نہیں ہے. نہ ماننے کے سو بہانے. جن لوگوں کے اندر ہدایت کی طلب نہیں ہوتی نا، ان کو چھوٹی چھوٹی بات پہاڑ لگتی ہے، مجبوری، ہائے یہ نہیں کر سکتے، یہ مجبوری، ہائے گرمی، ہائے دوری، ہائے پیسے، ہائے سواری. اور جب اللہ نہ کرے کینسر کا مرض ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو ہر قیمت پہ لاہور لے کے جاتے ہیں، اور لاہور والے کراچی لے کے جاتے ہیں، اور کراچی والے لندن لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ مریض کو بچانا ہے. یہ ہم سب کی مثال ہے، جس چیز کو ہم اپنی زندگی میں اہم سمجھتے ہیں نا، اس وقت ہمیں کوئی بہانہ نہیں سوچتا، ادھار لے لیں گے، بعد میں زمین کا ٹکڑا بیچیں گے، کسی طرح ہمارے مریض کو ٹھیک کر دیں. ہے نا یہ بات؟ یہ تمہارا واحد ملک ہے دنیا کا شاید کہ جہاں مریض کو پکڑ کر پہلے کہتے ہیں جاؤ پیسے جمع کراؤ تو پھر تمہارے مریض کو لیں گے. سب جگہ شاید ایسا نہ ہو لیکن معروف ہے. باہر کے ملک میں اگر کوئی ہاسپٹل یہ کر دے نا، تو پہلے تو اسی ہاسپٹل پہ سو ہو جائے گی، وہ بعد میں آپ کو اتنے بڑے بل بھیجیں کہ آپ کی نسلیں بھی نہ پے کر سکے، وہ اور بات ہے. مریض کو دیکھ کے آپ سے پیسے نہیں مانگتے. تو کیا پتہ چلا کہ جب ہدایت کو اپنی سب سے بڑی دولت سمجھیں گے نا، تو ساری دولت بھی اپنی بیچ کے واپس آ کر اس دولت ہدایت کو لینا پڑے تو لیں گے. اور پیسے ہی نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بندہ فورڈ نہیں کرتا، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں. تو ہدایت کی طلب نہ ہو تو انسان بیکار باتیں کرتا ہے. پھر اس میں یہ جو زخرف القول غرور ہے، یہ کون سی باتیں؟ ملما سازی. اگر آج اس دنیا پر ہم نگاہ ڈالیں تو ہر طرف باتوں کے جال ہیں. لوگ خوبصورت باتیں کر کر کے اپنی چیزیں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. میڈیا تو سب سے زیادہ چکنی چپڑی باتیں سنا کر لوگوں کو اپنے گرد بٹھانے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. ایسی صورت میں جب چاروں طرف باتوں کے جال ہوں، تو جو بات دلوں کو بدلتی ہے وہ اللہ کی بات ہے. بڑی بڑی باتوں کو سن کر لوگ دین پر نہیں آئیں گے. وہی چیز آج بھی دلوں کو بدلے گی جس نے کل دلوں کو بدلا تھا، اور وہ کیا تھی؟ اللہ کا کلام. لہذا کسی کو کتنا ہدایت کی طرف بلا لیں، تب تک اس کا دل ہدایت پر نہیں آئے گا جب تک وہ اللہ کی بات کو سن کر اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو اپنی زندگی میں نہ لائے. یہ سچ ہے. آج بھی بڑی بڑی باتیں کر لیں، مشکل سیمینار، ٹرمز، مشکل باتیں، لوگ نہیں آئیں گے. کیا کہتے ہیں وہ جو دلوں کو تھام لے وہی صاحب زمانہ. سب سے بڑی چیز آج کے دور میں کہ لوگوں کے دل پکڑے جائیں. آپ دلائل کے بوجھ دیں، حوالے دیں، ریفرنس دیں، لمبی چوڑی بحثوں میں پڑے، عام پبلک اس وقت اس موڈ میں ہے ہی نہیں ہے. آپ کی ادھر ادھر کی باتیں روایتیں لوگ نہیں سنیں گے. پہلے ان کے دل اس قرآن کو قبول تو کریں. دیکھیں نا، پہلے نظریں کھاتی ہیں پھر زبان کھاتی ہے. کہتے ہیں جو چیز نظر کو نہ اچھی لگے اس کو زبان کیسے منہ میں رکھے. کھانا اگر شکل کا اچھا نہ ہو تو آپ کھائیں گے؟ کبھی کبھی کوئی چیز شکل سے اچھی نہ ہو, کھائیں گے تو شاید فائدہ بھی ہو. آج اس دین کی طرف لوگوں کو لانا ہے تو پہلے اپنا انداز تو ٹھیک کیجئے, لوگوں کی عزت تو کیجئے, لوگوں کو دکھائیے تو صحیح کہ کتنی اہم چیز سیکھنے وہ جا رہے ہیں. تو لہٰذا اس کلام کو دل پہ لانے کی ضرورت ہے. اس کے برعکس ہوتا کیا ہے, جو بندہ حق بات کی طرف آنا نہیں چاہتا اور گناہوں میں رہنا چاہتا ہے, اس کو دنیا کی چکنی چپڑی چیزیں اپنی طرف مائل کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ خوب مزے کرو. یاد رکھیں ہم میں سے ہر بندہ وہیں پہنچے گا جہاں وہ پہنچنا چاہے گا. اللہ ہمیں اسی کام کی توفیق دیں گے جو ہم کرنا چاہیں گے. ہم معذور ہو جائیں اللہ 10 عذر ہمارے سامنے لے آئے گا اور ہم کل نہیں آ سکیں گے. ہم حوصلے اور عزم کے ساتھ کسی کام کو کرنے والے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ 10 امکانات ہمارے سامنے لے آئے گا, 10 راستے کھلیں گے. تو گویا جس راستے پہ ہم سب چل رہے ہیں یہ وہی ہے جس پر ہم سب کو چلنا تھا. اپنے آپ سے پوچھئے, کیا مجھے بھٹکنے میں مزہ تو نہیں آتا؟ کیا میں غفلت کو پسند تو نہیں کرنے لگ گئی؟ دیکھیے جب لوگ جہالت اور نفس پرستی کے اندھیروں میں جینے لگتے ہیں نا, جب انہیں دنیا کی چکا چون چاروں طرف دکھتی ہے پھر وہ اس سے باہر نہیں آنا چاہتے. کوئی قرآن کی روشنی ان کی طرف لائے بھی تو وہ دیکھنا نہیں چاہتے. وہ یاد کیجئے ابھی مجھے سونا ہے, کتنا غصہ آتا ہے سوتے کے پاس جب لائٹ جلائیں. آپ کو بھی کچھ لوگوں پہ ایسے ہی دکھ ہوتا ہوگا, ہائے یہ کیوں نہیں سنتے, ہائے کیوں نہیں کیوں نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دعا کرو. دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کے سینوں کو کھول دے. پچھلے پارے میں ہم نے سچ کی قسمیں دیکھی نا, اس پہ عمل کرتے وقت آپ لوگوں کو بھی سچے راستے پہ لانے کی خواہش رکھتے ہیں. راہ حق کی طرف جانا تو چاہتے ہیں لیکن ایک رکاوٹ ہے, آج بھی ہے. اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس راستے پر جا ہی نہیں رہے. دیکھیں نا, اگر آپ یہاں سے لاہور جانا چاہیں اور آپ لاہور کی روڈ پہ چڑھیں, کوئی گاڑی نہیں دکھ رہی, بلکہ دوسری طرف دیکھیں تو کچھ لوگ یو ٹرن لے کے واپس آ رہے ہیں, تو آپ سوچ میں نہیں پڑ دیں گے چکر کیا, آگے کوئی رکاوٹ تو نہیں, کوئی ہڑتال تو نہیں ہو گئی, یہ تو نہیں وہ نہیں. انسانوں کی کمزوری ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک کام نہیں کر رہے ہوتے تو ہمیں مشکل لگتا ہے. آج اگر ہمارے خاندان کے لوگ قرآن پڑھنے لگ جائیں ہمیں بھی آسان لگے گا. آج ہماری کزنز ابائے حجاب نقاب میں آ جائیں ہمیں بھی آسان لگے گا. آج ہمارے دوستیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے لگ جائیں ہمیں بھی آسان لگے گا. اس وقت ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم ایلینز ہیں. فَتُوبَى لِلْغُرَبَى, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین اجنبیت سے شروع ہوا تھا. جب نیا نیا دین آیا تھا لوگوں کو بڑا اجنبی لگا تھا, اسٹرینج, اور ایک وقت آئے گا یہ دوبارہ اجنبی ہوں گے. لیکن ایسے اجنبیوں کو خوشخبری ہے, آج سچے دین پہ آپ لوگوں کو بلائے, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا دین لے آئے ہیں. تو کیا پتہ چلا؟ لوگوں کو نہیں دیکھنا, ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے. ہم دل سے اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں, ہم نیک بننا چاہتے ہیں, ہم خود کو جہالت سے نکالنا چاہتے ہیں, لیکن کیا کریں, رواج ہی نہیں ہے. ابھی تو وہ سیٹنگ ہی نہیں ہوئی کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے والے فیشن پرست لگنے لگے, فیشن نہیں ہوا بھی ہے. ہم چاہتے ہیں اپنے حال حلیے کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنائیں, لیکن اکثریت ہی نہیں جو یہ کر رہی ہو. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بارے میں بہت بڑی غلط فہمی دور کر رہے ہیں کہ اپنی سوچ کو درست کر لو اور یہ جملہ بولنا چھوڑ دو کہ اکثریت کی طرف چلو. آپ دیکھیے آج ووٹوں کا رواج ہے نا, ووٹنگ کے سلسلے میں آپ دیکھیے کہ حکمران نامزد ہوتے ہیں نا, ڈیموکریسی, جمہوریت. اسی طرح یہی چیز آج اجتماعی سوچ بن گئی ہے. کہتے کہ جو معاشرے کا رواج ہے وہی کرو. کیا اتنے لوگ غلط ہیں؟ کیا یہ سارے بھٹک رہے ہیں؟ اب یوں ہی ایک انسان کانپتے دل کے ساتھ خود کو جاہلیت سے نکال کر سچ کی زندگی پہ لانا چاہتا ہے. یعنی چھٹے پارے میں جہالت سن لی, کہا نہیں اب اس سے نکلنا, ساتویں پارے میں آئے سچ مل گیا, آپ کہتے ہیں اب سچ پہ آنا ہے, اب آپ آنا چاہتے ہیں اور رب کی بات سے جڑنا چاہتے ہیں, تو فوراً نگاہ پڑتی ارد گرد. دیکھیں انسان کی عادت ہے جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا اپنے ارد گرد دیکھتا ہے. بچہ بھی اچھا کام کرے نا تو یوں ماں کو دیکھے گا, مراد ہے کہ ماں شابش دے. اسٹوڈنٹ اچھا کام کرے تو ٹیچر کو دیکھے گا کہ ٹیچر گڈ دے گی, ہوتا ہے نا. اب جب ہم حق کے رستے پہ آئے خوش باش تو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری بھی تعریف ہوگی، لیکن لوگ تو آپ کو اچٹتی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر سے کیوں آئی ہو، پھر جانا ہے، کل جانا ہے، اب آپ یہاں سے کیا بیج آف آنر لے کر اٹھے کہ پتہ نہیں گھر والے پھول لے کے کھڑے ہوں گے، لوگ تعریفیں کریں گے، اب جب گھر گئے تو پتہ چلا ڈانٹ پڑ گئی، بس یہاں سے امتحان شروع ہے۔ یہ اس جنریشن کا امتحان ہے، اگلی کا یہ نہیں ہوگا، یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ آج دوبارہ ہمارے دین کا ریوائیول ہو رہا ہے، جیسے اللہ کے نبی کے دور میں کسی گھر کی بیوی جو ہے وہ اسلام پہ، تو کسی کا شوہر ہے، تو کسی کا بچہ ہے، تو کسی کے ماں باپ ہے، ابھی پورے پورے خاندان نہیں ہوئے، ہوں گے اگر آپ جمے رہیں گے، جیسے صحابہ نے قربانیاں دیں، بعد میں آپ دیکھیے وہ دور آ گیا، لیکن فتوبہ للغربا، آج کے اس دور میں اسلام اور قرآن کے مطابق زندگیوں کو بدلنا، خاندانوں کو پیچھے کر کے لے کے چلنا، یہ دور صحابیت کے درجے پانے والی بات ہے، اور یہ خوش بخت لوگ ہیں جن سے اللہ یہ کام لے گا۔ ہم اس دور میں بڑے خوش قسمت دور میں پیدا ہوئے ہیں، دوبارہ سلیکشن اس دور میں پھر سابقون الاولون نکلیں گے، آج کے دور کا بھی ابو بکر نکلے گا، عمر نکلے گا، عثمان نکلے گا، آپ کے بچوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ اگر آپ جم گئیں تو۔ کچھ عرصے بعد دین کی ریوائیول ہوتی ہے، یہ ریوائیول کا دور ہے، یہ نشاط ثانیہ کی صدی ہے، 1000 سال عروج رہا، 400 سال سوئے رہے، اب دوبارہ اٹھ گئے ہیں، یہ تو خوش قسمت ہے، آپ پر میں 2019 میں پیدا ہوئے ہیں، ضرورت ہے کہ کھڑے رہے، لوگوں کے منہ نہ دیکھیں، خاندان کیا کہتا ہے، برادری کیا کہتی ہے، سسرال کیا کہتا ہے، بہنیں کیا کہتی ہیں، دوست کیا کہتے، حق والوں کو اپنے ارد گرد صرف تانے ملیں گے، باتیں ملیں گی، اسمائل کے ساتھ گزر جائیے۔ ہاں ایک احساس ہوتا ہے پھر بندے کو، اور وہ ہے تنہائی، ہائے میں اکیلی ہوں، میں اکیلی رہ جاؤں گی، میرے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، خاندان والے تو مجھے پسند نہیں کریں گے، انہوں نے تو مجھے چھوڑ ہی دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غم نہ کرو، اکثریت کے پیچھے چلو گے تو بہک جاؤ گے۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں اکثریت اور اتھارٹی نہیں ہے، حق تھوڑا بھی ہو تو وہی اصل ہے، فطرت کا اصول ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری چھاچھ، لسی، مکھن کتنا سا نکلے گا، ایک چھوٹا سا پیڑا، مٹھی بھر، بہت سارا دودھ ہے، اوپر بلائی کتنی آتی ہے، تھوڑی سی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسانوں کی مثال ایسی ہے جیسے 100 اونٹوں میں سے ایک اونٹ کام کا ہے، اسی طرح اگر انسانوں کی اس بھیڑ میں بھیڑ چال چلیں گے تو تھوڑے دن کی بات ہے، آج چند تھوڑے سے جو لوگ ہیں نا، جو اللہ کی مرضی کے اوپر چل رہے ہیں اور چلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ غالب آئیں گے۔ اپنے دل کو اکثریت کے سحر سے نکالیں، آپ آزاد ہو جائیں گے، آپ کو ایسے لگے گا آج پہلی بار آزاد فضا میں سانس لے رہی ہوں۔ چلیے اپنا محاسبہ کریں، اب آپ نے بھی تو چیک کرنا ہے نا کہ آپ کدھر ہیں انا کے ساتھ، سوال کیجئے کیا میں اپنی خواہشوں کے پیچھے تو نہیں بھٹک رہی، کیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس بات سے بے نیاز تو نہیں ہو جاتی کہ اللہ کو بھی یہ بات پسند ہے کہ نہیں، یعنی مراد یہ کہ کیا مجھے اللہ کی پسند یا ناپسند کا خیال ہے کہ نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے جاننا، کیونکہ جب لوگوں کے پیچھے چلیں گے نا تو پھر گڑبڑ بہت ہوگی۔ آج کے جو دور کا بت ہے نا، یہ کسی مندر میں نہیں رکھا ہوا، یہ کوئی پتھر یا لکڑی کا بنا ہوا بت نہیں ہے، آج کا بت چلتا پھرتا بت ہے، اور یہ خواہشوں کا بت ہے، یہ ہے انا، میں، خواہش۔ جس کلچر کے اندر ہم سانس لیتے ہیں یہ خواہش کا کلچر ہے، جو چاہو کھاؤ، اور میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ قرضے لے کر اپنی خواہشات پوری کرو، دیکھیں ایسے ایڈورٹائزمنٹ بہت سال پہلے، 3 سال پہلے شاید میں پاکستان آئی، اور میں ہمیشہ پاکستان کو اس لحاظ سے خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ یہاں کے لوگوں پہ قرضے نہیں ہیں بینکوں کے، باہر تو بچہ بچہ قرضے کا شکار ہے۔ تو پہلی دفعہ میری نظر ایک بورڈ پہ پڑی، ایک دلہن سی بنی ہوئی تھی، لڑکی تھی، بڑا بل بورڈ، ایئرپورٹ سے آتے ہی رستے میں ہی تھا، ساتھ ایک باپ نما بزرگ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے اب بیٹی میں تیرے ارمان دھوم دھام سے نکالوں گا۔ یعنی فیلنگ کیا تھی اس بل بورڈ کی، کہ باپ اپنی بیٹی کی شادی خوب دھوم دھام سے کرے گا۔ مجھے پہلے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ بل بورڈ کیا، اب یہ بھی کوئی دکھانے کی چیز ہے، نیچے کونے میں لکھا ہوا تھا کسی بینک کا ایڈ، آئیے ہم سے بیٹیوں کے جہیز کے نام پہ قرض لیجیے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بیماری ادھر بھی پھیل گئی ہے، کہیں گھروں کے خواب دکھاتے ہیں, آنکھوں میں ستارے چمک رہے ہیں, اور نیچے آئیے ہم سے پیسے لیجیے ہم آپ کو قرض دیتے ہیں. یہی مصیبتیں ہیں باہر کی دنیا کی. آج سانس سکھڑی ہوئی ہے, یہاں حلق میں سانس ہے باہر رہنے والے بیچارے ان لوگوں کی کہ جو پاؤں چھپائیں تو سر نہیں چھپتا. یہ آپ کی نظروں میں عزت ہے باہر والوں کی, بلیو بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. میں آج اپنے پلے کھول دوں آپ کو, باہر کی دنیا کے لوگوں کو ہم اکثر سوچتے ہیں بڑے امیر لوگ ہوں گے. میں خود ہی سمجھتی ہوں, میں نے جب پہلی دفعہ آج سے پہلے امریکہ جانا تھا تو مجھے لگتا تھا ایئرپورٹ پہ کوئی ہورے روح ہوں گی اور کوئی سونا چاندی کا درخت ہوگا. ہم یہی سوچتے ہیں باہر رہتے ہیں. پیسہ پاکستان میں ہے, دل نہیں ہے الا ماشاء اللہ. بڑی بڑی جائیدادیں پاکستان میں ہیں, اس پہ بچوں کے بچوں کے بچوں کی مہریں لگی ہوئی ہیں. دین کی مہر کوئی نہیں ہے اس پہ آج ہماری. آج پاکستان کے ایک اوسط ایوریج مرد کے نام پر بینک میں جو پیسہ ہے یا اس کی جیب میں پیسہ ہے, میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ امریکن کی جیب میں اس کا سواں حصہ بھی نہیں ہوتا. $20 کیا ہوتے ہیں؟ $20 آپ کے 20 روپے ہیں, عام ایوریج امریکن کے والیٹ میں نہیں ہوتے. کیونکہ یہ مثلا یہ کریڈٹ کارڈ ہے, جائیں گے کارڈ گھمائیں گے خواہشوں کے نام پہ. اگر بینک میں ہزار بھی ہے ڈالر تو 10,000 کی شاپنگ کر لیں کوئی بات نہیں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا ان کو. خواہشوں کے نام پہ قرضوں کا شکار ہو جاتے ہیں, بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں, کارڈ ختم ہو جاتے ہیں ان کے, وہ خواہشوں میں پیسے لیتے ہیں, پیسے نہیں ہوتے. پیسہ پاکستان میں ہے, سب کچھ ادھر ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہاں بھی وہی پالیسیز بنتی جا رہی ہیں. لیونگ بیونڈ یور مینس, اپنی حیثیت سے زیادہ چلو. بڑے لوگ کیا کہتے تھے آپ کے میرے, چادر دیکھو پھر پاؤں پھیلاؤ, یہی کرتے تھے نا. آج کہتے ہیں جتنے پاؤں پھیلاؤ ہم آپ کے نیچے قرضوں کی چادریں پھیلاتے جائیں گے. تو یاد رکھیے, قرضے لے کر اپنی خواہشات کو پورا کرنا, اور خواہش پرستوں کو چین پھر بھی نہ آئے گا. ایک خواہش پوری کریں تو دوسری تیار ہے. ہاں تب چین آئے گا جب ہاویہ میں گریں گے. ہاویہ ہوا سے ہے, ہوا خواہش کو کہتے ہیں, آرزوئیں. قیامت کے دن ایسے لوگ جو خواہش کی پیروی کرتے ہیں جہنم کے نچلے درجے میں گریں گے جس کا نام ہاویہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے محفوظ رکھے. تو خواہش سے پھر بچنا ہے. ایک اور دھوکہ دیکھیے گا, شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ اللہ کی بات سننے اور ماننے والوں کو دین سے دور کر دیتا ہے. مکہ والوں کے دلوں میں شیطان نے ایک دھوکہ ڈالا, کہنے لگے دیکھو تم مسلمان کتنے احمق ہو, جس جانور کو اللہ مارتا ہے مراد تھا مردار, اس کو تم نہیں کھاتے, اور جس کو تم خود ذبح کر لیتے اس کو کھا لیتے ہو. دیکھیں تو اس بات کو سن کر عقل تو گھوم جاتی ہے کہ جو خود مر گیا اس کو نہیں کھاتے, اللہ نے مارا نہیں کھا رہے, خود مارتے ہو تو کھاتے ہو. یہ ہے شوش زخرف القول غرورا. اس کا تذکرہ آیت 118-121 میں ہے کہ شیاطین لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں. آج تو شبہات کا دین ہے. دیکھیے دو لفظ لکھ لیجئے, شبہات اور شہوات. شبہات ہیں ڈاؤٹس شک, اور شہوات ہیں ڈیزائرس. یہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے آج لوگوں کو بیلنس زندگی سے روکا ہوا ہے. دین کے نام پہ شبہات ہیں اور دنیا کے نام پہ شہوات ہیں. اتنا ایڈورٹائزمنٹ تو دنیا میں کبھی نہ تھا جتنا آج ہے. اتنے بسکٹوں کے ڈبے ناچتے پھدکتے تو کبھی نہ دیکھے جو آج اسکرین پہ دکھائے جاتے ہیں. اصل بات ہے کہ آج لوگوں کو خواہشوں کے پیچھے ڈال کے ان کی انا کو اتنا موٹا کر دیتے ہیں کہ پھر اللہ کی بات ماننے کو دل ہی نہیں کرتا. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں سے شک اور شبہ دور کر دے. محاسبہ کیجئے, کیا میرے دل میں دین کے بارے میں بغض تو نہیں, کیا مجھے دین کے بارے میں شکوک تو نہیں ہے. اور اس کے بعد آیت 122 خوبصورت آیت, اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے ہم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ایک جسم کی زندگی ہوتی ہے ایک روح کی. جسم کی زندگی روح کے نکلنے سے ختم ہو جاتی ہے اور وہ مردہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہمارا تعلق کتاب سے کمزور ہو جاتا ہے تو جسم بھی پھر ایک بت کی طرح رہ جاتا ہے. آج ہمارے ہاتھوں میں کتاب ہے, روحانیت نہیں ہے. اب امن کا نمئی تنف نہ لہو نورئم شی بھی فنس, کیا پس وہ جو کوئی مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی, پھر وہ اس روشنی کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے, کیا اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے؟ تو کیا پتہ چلا کہ آج اس قرآن سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر روح آ جائے. پھر آپ دیکھیں 122 سورۃ النام میں جو مثال ہے کہ کتاب کی رہنمائی کے بغیر جینا مردہ ہے. مردگی ہے، یہ اندھیروں میں بھٹکنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ وہی کہنے لگتا ہے، جو لوگ کرتے ہیں یہ وہی کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ نے اس کی زندگی میں ہدایت کا نور ڈالا، اس کو کتاب ملی، اس کو سنا، پھر اس نے اس کو سن کر صرف ساتھ ہی نہیں رکھا بلکہ اس کے بعد اس کے ساتھ چلتا رہا، یعنی دین کا عملی نمونہ بنا، اور پھر اس کے بعد اس کتاب کو اپنے عمل میں لایا، یہ کتاب اس کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ کہا یہ ہے وہ شخص کہ جو زندہ ہے۔ اور اس مثال کی روشنی میں اگر آج ہم دنیا کے اندر موجود لوگوں کا ہلکا سا جائزہ لے کر دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں جو زندہ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو مردہ ہیں۔ چلیے اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں روحانی طور پہ زندہ ہوں؟ کیا میں کتاب کی رہنمائی میں زندگی گزار رہی ہوں؟ میرے خاندان کے کتنے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں؟ ادھر میں آپ کو 3 سیکنڈ دوں گی، سوچئے میرے خاندان کے کتنے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں۔ سمجھ گئے حقیقت میں زندہ سے مراد قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرے ہمسایوں میں کتنے لوگ حقیقی طور پر زندہ ہیں؟ ان کی ایک لمبی لسٹ بنائیں جن کو آپ جانتے ہیں، پھر آپ کے دل میں ایک کسک اٹھے گی کہ اللہ، میں جن کو زندہ سمجھ رہی ہوں وہ تو سارے ہی مردہ ہیں۔ کیسا نہیں لگتا کہ امت مسلمہ روحانی طور پر اپنی موت مر چکی ہے؟ کتاب کے بغیر زندگی ایسی ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ اندھیروں میں بھٹکنے والے لوگ ہیں، ان کو بچا لو۔ یہ کتاب ان کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتی ہے لیکن یہ اس کی طرف آنا نہیں چاہتے، کیونکہ کافروں نے وہ اعمال خوبصورت کر کے ان کو دکھا دیے۔ ان کے لیے تو دنیا خوبصورت ہے، وہ تو خوب عیش کریں گے، لیکن وہ شخص جس کی زندگی میں قرآن پاک کی روشنی آ جاتی ہے، جس کی زندگی میں یہ کلام آ جاتا ہے، اس کو کافروں کے عمل خوبصورت نہیں لگتے۔ سچ بتائیں ہمارے خاندان کے کتنے لوگ زندہ ہیں؟ دیکھیے خاندان میں ایک موت ہوتی ہے، تھوڑا سا میری بات سنیے، لکھنا چھوڑیں، فیملی میں صرف ایک ڈیتھ ہوتی ہے نا، دوسرے شہروں میں سے لوگ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں سے جاتے ہیں، میں نے تو باہر دیکھا ہے 10-15 لوگ جاتے ہیں ایک ڈیڈ باڈی کو لے کر پاکستان، سب کچھ وہاں ہے، ساری زندگی وہ ناروے میں رہے، کھانا پینا جینا مرنا سب۔ کہتے نہیں مردے کو پاکستان میں جا کے دفنانا ہے، میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتی شریکے جو ہیں وہ جینے نہیں دیں گے۔ میں نے کہا شریک کون ہوتے ہیں؟ کہتی جو خاندان کے ہیں نا شریک، وہ کہیں گے بوڑھی ماں کو کافروں کے ملک میں دفنا دیا۔ تو میں کہا بوڑھی ماں ساری عمر کافروں کے ملک میں رہی تو 50-50 ہزار کرون کی ٹکٹیں میرا حل لے کے، اس سے بھی زیادہ، پورا بعض جہاز چارٹر کیا جاتا ہے اور اس مردے کو ادھر دفنانے آتے ہیں، اور صرف دنیا کو دکھاوا۔ سچ پوچھئے ایک موت ہو آپ کے میرے خاندان میں، اللہ بچا کے رکھے، ہر قیمت پہ پہنچتے ہیں نا، راتوں رات پہنچتے ہیں، سفر کر کے جاتی ہیں گاڑیاں۔ عملی طور پہ، قرآنی طور پہ ہمارے خاندان میں کتنے مرتے ہیں؟ کیا ہم دین کی دعوت دینے بھی ایسے جاتے ہیں؟ قرآن کی دعوت دیتے ہیں؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم فکر کریں۔ دیکھیے کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنی بھی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی کرو۔ کیوں کہا اللہ کے نبی کو وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو اسلام کی، قرآن کی دعوت دو۔ تو دیکھیے اس سے پہلے کہ ہمارے پیارے قرآن کے بغیر دنیا سے چلے جائیں اور پھر ہم روئیں ہائے فلاں کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو ان کی قبر پہ جانا ہے ان کی زندگی میں چلے۔ میں تو سب کو کہتی ہوں، اپنوں کو بھی کہتی ہوں، میرے مرنے کی خبر سن کے میرے پاس کوئی نہ آئے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی اس کی۔ بیٹھ کے وہاں دعا کر دیجئے گا، کیوں آپ نے میرا مرا ہوا منہ دیکھنا ہے؟ زندگی بھر آپ لوگوں کو دین کے لیے بلاتے رہتے ہیں، لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب آپ فوت ہوئیں گے تو لوگ کہیں گے آئیں ذرا ہم ان کا دیدار کریں، کوئی نہ آئے وہ جو مجھ سے پڑھنے نہیں آیا، وہ میری میت کو دیکھنے نہ آئے، کیا فائدہ ہوگا مجھے اس کو؟ یہ دنیا داری ہے، یاد رکھیے۔ ہم بھی اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ لوگ مریں اور جا کر ہم فتح خانیاں کر دیں، زندگی میں ان کو قرآن دیجئے، ورنہ یاد رکھیے کل قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان تھامیں گے۔ عید کے تحفے دے نہ دیں، عیدی دے نہ دیں، کھانے کھلائیں نہ کھلائیں، گھر آئے لوگ، آپ عمرہ کر کے آئے، لوگوں کو چائے پانی پلائیں نہ پلائیں، یہ دنیا داری ہے، یہ آپ کا کام ہے، دین دیجئے۔ آپ کہتے ہیں لو اپنوں کو دینا تو سب سے مشکل ہے، تو پہنچیے ادھر، بلائیے، رغبت دیجئے، محبت سے بلائیے، لالچ سے بلائیے، کبھی مان سے بلائیے، کبھی لاڈ سے بلائیے، کبھی بھائیوں کے لاڈ کریں، کبھی بہنوں کے لاڈ کریں، کچھ کر لیجئے اس سے پہلے کہ ہمارے پیارے حقیقی موت مر جائیں. اور افسوس یہ نہیں ہونا چاہیے فلاں مر گیا، اس کا افسوس کیجیے قرآن پڑھے بغیر مر گیا. کیا میں اور آپ یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پیارے قرآن پڑھے بغیر مر جائیں؟ تو پھر جا کر ہم ان کے جا کے رونے رونے، آج روئیے. اللہ اکبر. پھر آگے آیت 124، مطالبہ. انا بڑی بھی ہے، کتنا بھی ان کو دے دیجئے وہ کہتے نہیں ہم نہیں مانیں گے. مطالبہ اس میں بھی آپ دیکھیے پوری صورت مطالبوں سے بڑی ہوئی ہے. کہتے تھے لن نومنا حتی نوتم اسلام آؤتی یا رسول اللہ، نعوذ باللہ. کہتے جو فرشتہ رسول کے پاس آتا ہے وہ ہمارے پاس آئے، چھوٹا منہ بڑی بات ہے اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ جب انسان کی انا بڑھتی ہے نا تو اللہ کی بات کو سن کر مانتا نہیں، بلکہ کیا کہتا ہے، ہم تو تب مانیں گے جب ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو رسولوں کو ملا. دعا کیجیے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے، اور سینے کا کھلنا کیا کہ جو بات سنے اس کو ماننا آسان ہو جائے. پھر آیت 136 میں مشرکین مکہ کی کچھ بدعات ہیں، کیا کرتے تھے؟ اب ذرا سا سنیے گا توجہ سے. کسی کھیت میں فصل اگتی، اس کے تین حصے کرتے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا اللہ کے نام کا، اور تیسرا حصہ اپنے بتوں کے نام کا رکھتے. اب تصور کیجئے نا کہ اے بی سی تین باغ ہیں، کسی سال ایسا ہوتا کہ فصل اس طرح اگتی کہ جو بی بتوں کے نام کا تھا اس پہ فصل نہ اگتی، اور اللہ والے حصے میں فصل بہت اگتی. اب کیا کرتے کہ بتوں کو تو ناراض نہیں کرتے تھے کہ یہ تو ہمارے خدا ہیں، نعوذ باللہ ہمارے سے ناراض نہ ہو جائیں، پکڑ کر اللہ والا حصہ بتوں کے نام پہ چڑھا دیتے. اور کبھی اس کے برعکس ہوتا کہ بتوں والے حصے کھیت میں خوب سبزہ اگتا، اللہ کے نام پہ جو حصہ اگاتے تھے اس میں نہ اگتا، تو کہتے اللہ کی خیر ہے وہ تو اپنا. بات سمجھ آئیے؟ مشکل میں اللہ کے راستے کی چیزیں جو تھی اٹھا کر بتوں کو دے دیتے. ذرا سے اس تصور کو آج اپنی زندگی میں لائیے، کہیں آج ہم تو ایسا نہیں کر رہے. توجہ کی ضرورت ہے، کہیں ہم نے بھی تو اپنی زندگی کے حصے نہیں بنائے ہوئے، بس یہ نماز روزہ اللہ کے لیے اور یہ فلاں کے لیے. اچھا ذرا ہاتھ تنگ ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اللہ کے رستے کے خرچ بند ہوتے ہیں. ہاتھ تنگ ہے، کمی ہے، دین میں کمی ہے، بہت جلد دل سے خرچ کرتے ہیں. کس پہ کرتے ہیں؟ دین پہ. اور کس پہ؟ دین پہ خرچ کریں. ایک دن میں آپ دیکھیے 500 کا نوٹ کوئی نکالے، دو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے، اور وہی 500 روپے کسی دین پہ خرچ ہوں تو مشکل لگتا ہے. یہی بتایا گیا کہ اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے مشکل لگتی ہے، اور اپنی خواہشوں کے نام پہ دینا آسان ہے. پھر آپ دیکھیے 136 میں قتل اولاد کی بات ہے. مشرکین مکہ اولاد کے قتل کو بڑا اچھا سمجھتے تھے. اس عمل کو تین وجوہات سے اچھا سمجھتے تھے، ایک تو دیوی دیوتاؤں کے نام پہ چڑھاوے، دوسرا یہ کہ کہیں مال میں حصے دار نہ بن جائیں، اور تیسرا یہ تھا کہ بچیوں کو آر سمجھتے تھے کہ گھر میں داماد آئے گا، کیا ہے یہ ہے. شیطان نے اتنا بڑا عمل ان کے لیے خوبصورت کر دکھایا اور انہوں نے بچوں کو ہی مارنا شروع کر دیا. اور حقیقت ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، جب کسی بھی قوم کا زوال آتا ہے نا تو وہ اللہ کے نام پر خود ساختہ طریقوں کو اپنی زندگی میں ڈالتے ہیں. مشرکین مکہ کی یہ عادات تھی جس کی وجہ سے دین بالکل ایکسرسائز بک بن چکا تھا. آج بھی دیکھیے ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، کوئی کام ایک واٹس ایپ پہ ایڈ آتا ہے، اتنی دفعہ پڑھ کر اتنا کریں. کل پرسوں بھی کسی نے ایک بیکار قسم کا وظیفہ بھیجا ہوا تھا، بس میں تو اس کو ڈیلیٹ ہی کرتی ہوں، اور اگر سوال کر سکوں تو سوال کر دیتی ہوں. جلدی کیجئے، یہ کر لے، سورت آدیات اتنی دفعہ پڑھ کر، پانی پہ پھونک کے، یہ وہ، اس طرح کا وظیفہ تھا. کس نے کہا، کہاں سے آیا، کس کتاب میں ہے، کون سی کتاب ہے آپ نے پڑھی، یہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو یاد رکھیے دین آپ کی میری مرضی کا نام نہیں ہے. جب تک قرآن سنت سے دلیل نہ ملے کوئی کام نہ کرے، نہ کرنا بہتر ہے شک والے کام کرنے سے. اچھا دوسرا اعتراض کیا کرتے ہیں، نیکی کا ہی کام ہے نا، گناہ تو نہیں کر رہے، کیا حرج ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے، کسی کا دل ٹوٹا کیا ہے، چلے قرآن ہی پڑھ لیتے ہیں نا، کچھ نہیں ہے، گناہ سے تو بچ جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ان ساری آیتوں میں انسان کا سینہ کھولتے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو نا تو پھر بدعت اور شرک میں پڑھ کے تم اللہ کا دین بھول جاؤ گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر نبیوں کے آنے کی کیا ضرورت تھی، سوال دیجیے، کیا پھر انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا جانا چاہیے تھا؟ نہیں، پھر آپ میں اپنی مرضی کے دین دنیا میں پیش کر لیتے تو جتنی بات پڑھی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ انسان چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے. اللہ کی ذات کو بڑا سمجھ کر دنیا میں سے جائیں گے تو بات بنے گی، ورنہ بات نہیں بنے گی۔ آپ کو مجھے اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے دین کے نئے نئے ورژن بنائیں اور اس پہ چند باتیں، اور ساتھ کیا لکھتے ہیں، اگر کسی نے اس میسیج کو ڈیلیٹ کیا تو وہ تباہ ہو جائے گا، اور فتویٰ خود سے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد کرے۔ آج ہم یہاں پہ رکیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔